منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائے۔ آدمی سمجھتا ہے دو چار روز تسبیحات کر کے پتہ نہیں شاید کہاں پہنچ گئے ہوں گے، ساتویں آسمان پہ۔ جب تک زخم حسرت نہ کھائے وہ بھی ہزار معنی مسلسل، یہ تھوڑی کہ ایک ہزار ایک وہاں جو ہے وہ فارغ ہو گئے، فاضل ہو گئے، دستار بندی ہو گئی۔ ایک ہزار زخم حسرت کھانے کے بعد دستار بندی ہو گئی، آپ کامل ہو گئے، مسلسل جد و جہد، آخر سانس تک زخم حسرت کھانا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالی مجاہدے کو آسان کر دیتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ سچا ہے تو اس کے لیے مجاہدے کو پھر آسان فرما دیتے ہیں اور بعض کو لذیذ فرما دیتے ہیں، مجاہدے میں لطف آتا ہے۔ کیا شعر پڑھا تھا ابھی ہم نے، ان کے جلووں کی فراوانی سے پوچھ، خون حسرت پینے کا لطف ان کے جلووں کی فراوانی سے پوچھ، حضرت والا کا شعر۔ جو اس لطف سے واقف نہیں ہے وہ کیا جانے اللہ کا قرب، دھوکا ہے۔ اڑ گیا رنگ حسن فانی کا، ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ اڑ گیا رنگ حسن فانی کا، جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، ہے لقب آج نانی کا۔ جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، ہے لقب آج نانی کا۔ کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے، کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے، کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا۔ کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے، کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے، کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا۔ جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، ہے لقب آج نانی کا۔ مل گئے خاک قبر میں کتنے، مل گئے خاک قبر میں کتنے، ناز تھا جن کو زندگانی کا، ناز تھا جن کو زندگانی کا۔ مل گئے خاک قبر میں کتنے، مل گئے خاک قبر میں کتنے، ناز تھا جن کو زندگانی کا۔ یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے، یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے، جب کھلا حال دار فانی کا۔ یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے، یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے، جب کھلا حال دار فانی کا۔ میر دل کو کس سے بہلائے، میر دل کو کس سے بہلائے، اڑ گیا رنگ حسن فانی کا، اڑ گیا رنگ حسن فانی کا۔ میر دل کو کس سے بہلائے، میر دل کو کس سے بہلائے، اڑ گیا رنگ حسن فانی کا۔ دل لگا باب خدا سے ظالم، دل لگا باب خدا سے ظالم، خوف کر موت ناگہانی کا۔ دل لگا باب خدا سے ظالم، دل لگا باب خدا سے ظالم، خوف کر موت ناگہانی کا، خوف کر موت ناگہانی کا۔ جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، لقب آج نانی کا۔ شیخ کامل کے فیض سے دل ہے، شیخ کامل کے فیض سے دل ہے، حامل کے جاویدانی کا، شیخ کامل کے فیض سے دل ہے، شیخ کامل کے فیض سے دل ہے، حامل کے جاویدانی کا، خاک تن کو عطا ہو ان کا غم، خاک تن کو عطا ہو ان کا غم، ہے صلہ ان کی مہربانی کا، ہے صلہ ان کی مہربانی کا۔ حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض جاہل صوفی ہوتے ہیں، ان کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ ہمارے مجاہدات، ہماری تسبیحات، ہماری تہجد، ہماری اشراق، ہماری اوابین، اس کی برکت سے ہمیں یہ صلہ ملا ہے، ثمرات ملے ہیں، جو آج ہم جہاں پر ہیں وہ ہمارے مجاہدات کی وجہ سے ہیں۔ فرمایا کہ جاہل صوفیاں ہیں، یہ بالکل جاہل ہیں، اور یہ عین کفران ہے، ناشکری ہے، کفران نعمت ہے۔ بلکہ جو کچھ بھی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ظاہری و باطنی، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی محض عطا ہوتی ہے، ان کا فضل ہوتا ہے، ان کی مہربانی ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم جہاں ہیں وہ ہمارے مجاہدات کی وجہ سے ہے، ہم نے اتنی تکلیف اٹھائی اللہ کے راستے میں، تو یہ جاہل لوگ ہیں۔ اگرچہ عالم ہوں لیکن جاہل ہے، یہ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں، کفران نعمت کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے اللہ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی محض عطا ہوتی ہے۔ خاک تن کو عطا ہو ان کا غم، خاک تن کو عطا ہو ان کا غم، ہے صلہ ان کی مہربانی کا، ہے صلہ ان کی مہربانی کا۔ حال دیکھو تو اللہ والوں پر، حال دیکھو تو اللہ والوں پر، مستی خمر آسمانی کا، مستی خمر آسمانی کا، حال دیکھو تو اللہ والوں پر، حال دیکھو تو اللہ والوں پر، مستی خمر آسمانی کا۔ آخری شعر، سن لو قصہ زبان اختر سے، سن لو قصہ زبان اختر سے، اس کے دل کے غم نہانی کا، سن لو قصہ زبان اختر سے، سن لو قصہ زبان اختر سے، اس کے دل کے غم نہانی کا، اس کے دل کے غم نہانی کا، جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، ہے لقب آج نانی کا۔ دیر سے کیوں آتے ہیں آپ لوگ، پہلے سے کیوں نہیں آتے؟ مسلسل دیر سے آنا تو ٹھیک نہیں ہے، نقصان کا باعث، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، لیکن یہ غفلت اچھی نہیں ہے، پہلے سے آنا چاہیے۔ جی ہاں، اور کیا، یہ تو بے ادبی میں بھی آتا ہے کہ جس کو اپنا بڑا بنایا ہے وہ پہلے آ کے بیٹھ جائے اور وہ باقی لوگ بعد میں آئے، بلکہ پہلے آنا چاہیے اور بعد میں بڑا آئے تو یہ مناسب ہے، جس کو بڑا بنائے، اگرچہ وہ بڑا ہو یا نہ ہو، جب بڑا بنایا ہو تو اس کا پھر یہی اصول ہے کہ طالبین پہلے سے آ کے بیٹھ جائیں۔ مسلسل دیر کرنا، دیر سے آنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ، مجالس ابرار جو ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پر مبنی مجموعہ ہے، اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد حسن العزیز میں منقول ہے کہ ذکر میں درد محبت پیدا کرنے کے لیے مثنوی مولانا روم اور دیوان حافظ کا مطالعہ نہایت مفید ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے مثنوی مولانا روم کی شرح بھی لکھی ہے, اس میں بہت چنیدہ چنیدہ اشعار حضرت نے نکالے, ورنہ تو مثنوی میں 28,500 اشعار ہیں, اور دیوان شمس تبریز بھی مولانا روم ہی کا ہے, اس میں بھی کئی ہزار اشعار ہیں, غالباً 50,000 اشعار ہیں. تو اس میں سے خاص خاص اشعار ہمارے حضرت ہی کا یہ خاصہ رہا کہ انہوں نے یہ اشعار اس میں سے چنے اللہ کے درد و محبت کے, عشق و محبت کے, اور عشق مجازی کی فنائیت اور عشق مجازی سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کے, اور ان کی تشریح بھی فرمائی, جس کا کتاب کا نام ہے معارف مثنوی, اور یہ کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. ارشاد فرمایا کہ اشعار پڑھنا اور مزاح کرنا اگر تقلیل کے ساتھ ہو اور اعمال سنت کا اہتمام ہو تو باعث انشراح ہونے سے اعمال میں مفید ہے. ارشاد فرمایا کہ اشعار پڑھنا اور مزاح کرنا اگر تقلیل یعنی تھوڑا ہو, اگر تقلیل کے ساتھ ہو اور اعمال سنت کا اہتمام ہو تو باعث انشراح ہونے سے اعمال میں مفید ہے, یعنی اس سے طبیعت کو انشراح ہوتا ہے اور اللہ کی محبت کی گرمی پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کی حیثیت چٹنی اور نمک کی سی ہے, اگر چٹنی زیادہ کھا لے تو پھر پیچش ہونے لگتی ہے, یا نمک کی زیادتی سے پھر کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادم بلخی دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے, ایک شخص پل پر سے جھانک رہا تھا کہ گر گیا. حضرت نے دعا کی کہ اے اللہ اس کو روک لیجئے. دعا قبول ہو گئی اور وہ دریا اور پل کے درمیان معلق ہو گیا. پھر لوگوں نے رسہ لٹکا کر اوپر کھینچ لیا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا نام بھی اسم اعظم ہے, اللہ کہنا, لیکن اس کا اثر جب ہو کہ جب دل بالکل خالی ہو, سوا اللہ کے اس میں کوئی غیر نہ ہو. ارشاد فرمایا کہ ایک بڑے محدث عالم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رکن یمانی کا استلام کر لیا. جب ان کو توجہ دلائی گئی تو فرمایا کہ مجھ سے بھول ہو گئی, میں نے رکن یمانی کو حجر اسود سمجھ لیا تھا, ازدحام اور ہجوم سے نظر نہیں آیا. تو گزارش کر دینے سے اکابر کو توجہ ہو جاتی ہے, اسی وجہ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ عمل کو کتاب سے ملائیے اور کتاب کو افراد ماہرین سے سمجھیے. سبحان اللہ. اسی وجہ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ عمل کو کتاب سے ملائیے اور کتاب کو افراد ماہرین سے سمجھیے. اکابر کے عمل کو حجت اور دلیل نہ بنائیے, بعض وقت ان کو بشری لوازم مثلا نسیان اور سہو طاری ہو جات ہو سکتا ہے, یا بشری کمزوری مانے ہو سکتی ہے, یا کسی مشغولی کے سبب توجہ ایک طرف کو ہو جاتی ہے اور دوسری طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے, ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے. یہ اصول بتانا مقصود ہے کہ کسی بزرگ سے اگر کوئی غلطی یا سہو ہو جائے تو وہ حجت نہیں مانا جاتا, اگر وہ چیز خلاف شریعت ہے تو پھر وہ جائز کسی کے لیے جائز نہیں ہو جاتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بزرگوں سے ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں کثرت کے ساتھ, کبھی شاذ و نادر کبھی ایسا ہو سکتا ہے, بتلانا مقصود ہے کہ اس کو کتاب کے عمل سے ملا لینا چاہیے. ارشاد فرمایا کہ ہمارے محترم بزرگ عالم کبیر مدینہ منورہ میں کھانا اس طرح تناول فرما رہے تھے کہ خود اونچے گدے پر تھے اور کھانا نیچے رکھا گیا تھا. احقر یعنی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی توجہ اس طرف کرائی تو جلدی سے خود بھی نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ہمیں بتا دینا چاہیے تھا, ہم کو تو علم ہی نہ تھا کہ کھانا اس طرح رکھا گیا ہے. ارشاد فرمایا کہ آج کل وعظ اور دعوت کو جمع کیا جا رہا ہے, اس رواج اور رسم کو توڑنے کی ضرورت ہے, اس میں حسب ذیل مفاسد ہیں, یعنی جہاں وعظ ہوگا وہاں کھانا بھی ضرور ہوگا. اس کے مفاسد یہ ہیں کہ اہل خانہ کھانے اور چائے کی فکر میں وعظ سننے نہیں پاتے, اور اگر سنتے بھی ہیں تو گھر والوں کا دل آنے والوں کی تعداد اور اپنے کھانے کی مقدار میں توازن اور تناسب کی ضرب اور تقسیم میں مشغول رہتا ہے. جو خاندان کے لوگ غریب ہیں ان کی ہمت وعظ کہلانے کی نہ ہوگی, کیونکہ وہ اس رسم دعوت سے گھبرائیں گے کہ واز کے لیے اتنا روپیہ کہاں سے لائیں، اور اگر قرض لے کر دعوت کا انتظام کریں تو یہ اور مصیبت کا سبب بنتا ہے۔ علماء کی بے وقعتی بھی ہے، عوام یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ بغیر لقمہ تر مولویوں کے قدم کہاں اٹھتے ہیں، حالانکہ مولوی کے صدقے میں بہت سے لوگ مال اڑائیں گے لیکن بدنام بیچارہ مولوی ہوگا۔ مولویوں کے ساتھ توفیلی بن کے بہت سے لوگ کھانا کھانے چلے جاتے ہیں، تو لوگ تو کھانا مال تو لوگ اڑاتے ہیں لیکن بدنام صرف مولوی ہوتے ہیں۔ تو یہ سب ان باتوں کے مفاسد ہیں، یعنی دعوت کو اور بعض کو جمع کرنا اس کے مفاسد بتایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مدارس کے طلبہ سے احقر حضب زیل گزارش کیا کرتا ہے، نمبر ایک، طلبہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کی دعوت نہ کیا کریں، اس میں تعلیمی خلل اور نقصان کے علاوہ ذلت بھی ہے۔ چنانچہ مشاہدہ کیا گیا کہ دعوتوں کی زیر باری سے طلبہ کو اپنے بحر الرائق فروخت کرنی پڑی اور اپنا بستر تک کسی دکاندار کے یہاں رہن رکھنا پڑا۔ یہ مخلوق سے شرم، ریاکاری اس میں شامل ہو جاتی ہے کہ اگر نہیں کریں گے دعوت تو لوگ کیا کہیں۔ بدترین یہ بات ہے کہ ریاکاری کی وجہ سے ان کو اس طرح کرنا پڑا کہ کسی نے کتاب بھیج دی اور کسی نے بستر رکھوا دیا اپنا۔ لہذا طلباء کرام ایک دوسرے کو آپس میں دعوت نہ دیا کریں۔ اساتذہ کرام کی سختی اور ڈانٹ کو نعمت سمجھیں۔ مشہور ہے کہ جو استاد جور استاد بے از جور پدر، یعنی استاد کی سختی بہتر ہے باپ کی سختی سے۔ باوضو رہنے کا اہتمام کیا جائے، بالخصوص مطالعہ بالوضو کیا جائے اگر کوئی بیماری نہ ہو، کیونکہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اس دور میں معدے کمزور ہو گئے ہیں، جس کو ریاح کی بیماری ہو اب وہ لیے بیٹھا رہا ہے اس گیس کو، تو یہ گیس اوپر کی طرف چڑھتی ہے، دماغ کی طرف چڑھتی ہے اور اس سے اور زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے، مضبوط لوگوں کے لیے کہ جن کا وضو مضبوط رہتا ہے، ان کو یہ ریاح کی گیس کی بیماری نہ ہو تو کوشش کریں کہ باوضو مطالعہ کریں۔ علامہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات میں 17 بار وضو کیا، کیونکہ دستوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا تھا، لیکن مطالعہ بغیر وضو کے گوارا نہ کیا۔ مطالعہ اپنے ذمے لازم کر لیں۔ مطالعے کا حاصل تمیز العلوم من المجہول ہے، یعنی اگر سب نہ سمجھ میں آئے تو گھبرائے نہیں، کم از کم اتنا نفع ضرور ہوگا کہ معلوم ہو جائے گا کہ اتنا حصہ سبق کا سمجھ میں آ گیا اور اتنا سمجھ میں نہ آیا، پھر استاد سے سبق پڑھتے وقت مجہول بھی معلوم ہو جائے گا۔ مطالعے میں بڑی برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ استاد کا خوب ادب کرے، استاد کا دل اگر مقدر کر دیا پھر ایسے شاگرد کو سبق سمجھ میں نہ آئے گا، عقل سے برکت اٹھ جائے گی۔ اپنے کمروں کے سامنے اور احاطہ مدرسے میں کاغذ کے ٹکڑوں کو اٹھا لیا کریں۔ کاغذ اعلی علم ہے، اس کا ادب ضروری ہے، نظافت اور صفائی بھی دین میں مطلوب ہے۔ ایک قصہ حضرت نے ہمارے سنایا تھا، یاد آ گیا کہ طلباء کرام عام طور پہ بہت سست ہوتے ہیں، کام وام نہیں کرتے وہ، اور اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں بعض، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک لڑکی نے اپنے باپ سے بہت اصرار کیا کہ مجھے طالب علم دین سے نکاح کرنا ہے، تو باپ نے اس کو سمجھایا، قصہ ہے، باپ نے سمجھایا کہ بھائی اس سے نہ کرو اور کوئی دوسرا رشتہ دیکھ لو۔ اس نے کہا نہیں، مجھے نکاح کرنا ہے تو طالب علم دین سے ہی کرنا ہے۔ باپ نے کہا اچھا، اس کو بلایا، طالب علم دین کو، اچھا لڑکا تھا، اس کو بلایا، جب بلایا تو اس کو شربت پیش کیا، اس کو شربت میں ایک ٹنکا اس نے چپکے سے ڈال دیا۔ اب جب اس نے شربت پینا شروع کیا تو اس نے دیکھا کہ اس میں ٹنکا ہے، اس کو پھونک مار مار کے پیچھے کرتا رہا، نکالنے کی زحمت نہیں کی اس نے بلکہ وہ پھونک مارتا رہا، پیچھے کر کر کے پیتا رہا۔ یہ منظر جو لڑکی نے دیکھا تو توبہ کر لی۔ یہ کیوں ہنسا ہے؟ چارپائی، بستر اور برتن قاعدے سے رکھیے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، مقدر فی السرد، ہر چیز میں اعتدال اور جمال مطلوب ہے، ہر چیز میں اعتدال اور جمال مطلوب ہے. تکبیر اولا سے نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. ایک رئیس اذان سن کر ترازو اٹھائے ہوئے تھے, فوراً رکھ دیا اور گاہک سے کہہ دیا بعد نماز تو لوں گا. مسجد گئے اور اسی وقت ایک دکان پر ایک مولوی صاحب اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے, نماز جماعت سے نہ ادا کی. ان کی وقت اس دکاندار کے قلب سے نکل گئی, حالانکہ اس نے خود بھی نماز جماعت سے ادا نہیں کی تھی, لیکن اس نے کہا کہ ہم تو عامی ہیں, یہ تو عالم ہیں, کچھ خاص اعمال ایسے ہیں جن سے عوام الناس اور طلباء اور علماء سے جلد بدگمان ہو جاتے ہیں. طالب علم دین ہو یا استاد ہو یا عالم دین ہو یا وہ لوگ جو واعظ ہوں نصیحت کرتے ہوں, دین سے دین کی خدمت کا کوئی بھی تعلق رکھتے ہوں, ان کو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ عبادات کا خیال رکھنا چاہیے. تعلق اللہ سے مضبوط ہو تو پھر یہ کوتاہی نہیں ہونے پائے گی. اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ صوفی جب کسی اللہ والے سے تعلق کرتا ہے تو ذکر کی برکت سے, مجاہدے کی برکت سے وہ نور ہو جاتا ہے, لیکن جب عالم کسی اللہ والے سے تعلق کرتا ہے اور مجاہدہ کرتا ہے اور اس کے مشوروں پہ چلتا ہے اور اس کے مشورے سے ذکر کرتا ہے تو وہ نور اعلی نور ہو جاتا ہے. بال ہپی جیسے نہ ہوں, پاجامے ٹخنے سے نیچے نہ ہوں, یہ بھی مرض بہت عام ہے. بعض ائمہ حضرات کو اندر بھی ہے اور طبقوں میں بھی ہے کہ ٹخنا کھولتے تو ہیں لیکن پوری طرح نہیں کھولتے, وہ ٹخنا اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ڈھکا رہتا ہے یا ایک اونچا ایک نیچا رہتا ہے. جیسے ابھی پیچھے پڑھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ کو جمال بھی مطلوب ہے, اعتدال بھی مطلوب ہے, تو یہ نہیں کہ پانچا اونچا نیچا ہو یا بے ہنگم طریقے سے پہنا ہوا ہو. لباس جیسا بھی اللہ نے دیا ہے لیکن اس کو سلیقے سے اور صفائی ستھرائی سے اور طریقے سے پہننا چاہیے. دین کا نظام بے ہنگم نہیں ہے, تو اچھے طریقے سے ٹخنوں کو خوب اچھی طرح کھول کے رکھے تاکہ سامنے والوں کو یہ شبہ بھی نہ ہو کہ اس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں. اور اس میں خصوصاً ائمہ کرام اور طلباء کرام کو ضرور اہمیت دینی چاہیے, خصوصیت سے اہتمام کرنا چاہیے. طلباء کرام کا اصلی نام طالب علم و عمل تھا. طلباء کرام کا اصلی نام طالب علم و عمل تھا, پھر تخفیف کر کے طالب علم دین اور پھر تخفیف کر کے طالب علم رہ گیا. علم کا مقصد عمل ہے, علم کا مقصد عمل ہے. اذان سنتے ہی مسجد میں جائیے اور مسجد میں باتیں ہرگز نہ کریں, درود شریف پڑھتے رہیں, اعتکاف کی نیت کر لیں, اذکار مسنونہ کو زبانی یاد کریں اور اپنے اپنے وقت پر ان دعاؤں کو پڑھ لیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت فصل دوم. عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال مر بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا وامی نطین شیئا فقال ما هذا یا عبد اللہ قلت شیئا نصلحه قال الامر اسرع من ذلك. حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ میں اور میری ماں مٹی سے کچھ مرمت یا درستی کر رہے تھے, یعنی دیوار یا چھت کی درستی کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے عبداللہ یہ کیا ہے, یعنی یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا ایک چیز ہے یعنی دیوار جس کو ہم درست کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت اس سے بھی جلد آنے والی ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا گھر کے خراب ہونے سے موت زیادہ قریب تر ہے, پس اصلاح عمل زیادہ ضروری ہے گھر کی اصلاح اور درستی سے. گھر سے دل لگانا بیکار ہے, اور ظاہر یہ ہے کہ گھر کی یہ تعمیر ضرورت کے لیے نہ رہی ہوگی بلکہ صرف زینت اور مضبوطی کے لیے ہوگی, ورنہ ضرورت پر تعمیر مضموم نہیں ہے. ضرورت کے درجے میں جو تعمیر ہو وہ مضموم نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں چند اہم تعلیمات دینیہ، جس نے کہنا مانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اس نے کہنا مانا اللہ تعالی کا۔ وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے جو ہمارے کم عمر پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے عمر والے کی عزت نہ کرے اور نیک کام کرنے کی نصیحت نہ کرے اور برے کام سے منع نہ کرے۔ وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان بھائی کو مالی یا جانی نقصان پہنچائے یا فریب کرے۔ دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ماں باپ کو ستانے کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے۔ غنیمت سمجھو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقر سے پہلے، فراغت کو مشغولی سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بعض شمائل و اخلاق و عادات میں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس روز مکہ معظمہ میں تشریف لائے ہیں، یعنی یوم فتح مکہ میں، اس روز آپ کے سر کے بال چار حصے ہو رہے تھے۔ روایت کیا اس کو ام ہانی نے، اور آپ شروع میں اپنے بالوں کو بے مانگ نکالے جمع کر لیا کرتے تھے، پھر آپ مانگ نکالنے لگے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک روز ناغا کر کے کنگھی کیا کرتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے خضاب کے متعلق پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ آپ حد خضاب تک ہی نہ پہنچے تھے، یعنی آپ کے اتنے بال سفید ہی نہ ہوئے تھے، بس تھوڑی سی سفیدی دونوں پٹیوں میں ہوئی تھی، یعنی ہر دو جانب سر۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہندی اور نیل کا خضاب کیا ہے، یعنی ایسی ترکیب سے کہ بال سیاہ نہ ہوں، کیونکہ کالا خضاب لگانا مردوں کو منع ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے بالوں کا پکنا سرخ رنگ کا تھا، یعنی سیاہ سے سرخ ہو گئے تھے، سفید نہ ہوئے تھے۔ اور عبداللہ بن عقیل کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس خضاب کیا ہوا دیکھا۔ محققین کے نزدیک ان روایات میں تفریق یہ ہے کہ آپ کے بال پکنے تو لگے تھے مگر بہت کم پکے تھے، سو بعضے سرخ ہوں گے اور بعضے سفید، لیکن آپ نے قصداً ان کو خضاب نہیں لگایا، لیکن آپ کی عادت اکثر اوجاع وغیرہ میں مہندی رکھ دینے کی تھی، ایسا اتفاق ہوا ہوگا، اس سے وہ سفید بال رنگین ہو گئے۔ اب سب روایات جمع ہو گئیں، واللہ اعلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم فأنت خير الراحمين، اللهم لا تخزني فإنك بي عالم، ولا تعذبني فإنك علي قادر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك، اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم اجعل خشيتك اخوف الاشياء الي، واجعل خشيتك اخوف اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي، واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك، فاذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرر عيني من عبادتك، اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك، واجعل همتي وهواي فيما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والآجام والضراب والأوذية ومنابت الشجر، اللهم صيبا نافعا الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، بلو سے لے کر آج تک اے اللہ جو گستاخی نالائقی نافرمانی ہم نے کی ہے اللہ سب کے سب کو اپنے فضل سے معاف فرما دے، اللہ اس کی تلافی بھی فرما دے، اللہ جو ہم نے آپ کو آپ کی نافرمانی میں وقت گزارا اس سے جو کچھ نقصان ہوا اللہ ہمیں معاف بھی فرما دیجئے، اور اس کو نیکیوں سے بدل دیجئے اے اللہ، نیک اعمال سے بدل دیجئے، اور ہماری ستاری بھی فرمائیے، اور اے اللہ آئندہ زندگی کے ہر لمحے کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اللہ آنکھوں کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے، دل کے گناہ سے، بدگمانیاں غیبتوں سے اور بدنگاہی سے اور حسد سے اور تکبر سے اور ریا سے اے اللہ تمام بری بری عادتوں سے اللہ ہمارے قلوب کو پاک فرما دیجئے، اللہ اخلاق حمیدہ ہم سب کو نصیب فرما، تمام اخلاق رذیلہ سے ہم کو پاکی نصیب فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، ہمارے حضرت کی اہلیہ صاحبہ بھی بیمار ہیں اور بٹیا صاحبہ بھی بیمار ہیں اور بہو صاحبہ بھی طبیعت ناساز ہے، اے اللہ سب کی سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، میرے بڑے بھائی کو بھی اور ہمارے ایک پڑوسی ہیں ان کو بھی اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، الہ العالمین بے روزگاروں کو آسان و حلال بابرکت روزی نصیب فرما، اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے اپنے فضل سے ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما، دیندار اللہ والے محبت والے رشتے عطا فرما، اور جن کے اولاد نہیں ہے اللہ ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے، اور ہم کو بھی ہماری اولادوں کو بھی اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی ہمارے رشتہ داروں کو بھی اے اللہ سب کے سب کو جز فرما لے، الہ العالمین جز فرما لے، اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اللہ ایک ایک لمحے کی قدر نصیب فرما دے، اپنی محبت اور معرفت سے ہم سب کو مال مال فرما دے، ہر غیر سے دل کو پاک فرما دے اللہ، تمام غیر سے دل کو پاک فرما دے اے اللہ، تمام غیر کی نجاستوں سے ہمارے دل کو پاک فرما دے، اور اللہ اپنی محبت و معرفت سے ہمارے دل کو سیراب فرما دے، بھر دے اللہ، اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا، جس بھائی بہن کے جی میں جو بھی مقاصد حسنہ ہو اے اللہ سب کی حاجات کو تو پورا فرما دے، اے اللہ ضرور بالضرور پورا فرما دے، یا اللہ ضرور بالضرور پورا فرما دے، اللہ سوا آپ کے ہمارا کوئی در نہیں ہے، جہاں ہم ہاتھ پھیلائیں اے اللہ ہماری دنیاوی اخروی تمام حاجات کے لیے آپ کافی ہو جائیے، اور ان کو خزانہ غیب سے پورا فرما دیجیے، اور اے اللہ ہماری ظاہری و باطنی اصلاح فرما دیجیے، ہماری اصلاح کامل فرما دیجیے، دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجیے، دونوں جہان کی بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما دے، اور دونوں جہان کے شرور اور فتن سے، بلیات سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.